تھا، سیدنا عثمان غنی کے ساتھ نکاح ہونا، اسی طرح سیدہ زینب بنت خزیمہ بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عقد مبارکہ میں آئی، سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضاہ عنہ کی ولادت ہوئی، وہیں پر آپ نے عقیقے کے مسائل اور سیدنا امام حسن کے فضائل کو سماعت فرمایا. آج ہم اپنے درس کو انتہائی اختصار کے ساتھ چوتھی ہجری کی طرف لے کر چلتے ہیں. پہلے میں وہ عنوان آپ کو گنوا دوں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ادوار مبارکہ میں جب چوتھی ہجری کا وجود ہوا تو اس میں کیا کیا احکام اترے ہیں اور کیا کیا واقعہ روح پذیر ہوئے. کیونکہ ہماری عادت ہے کہ آپ کے سامنے پہلے کی مالی فہرست بیان کرتے ہیں کہ یہ آٹھ دس باتیں موٹی موٹی جو ہے وہ اس سال میں ہوئی ہے، اور اس میں سے چند کی تشریح جو موضوع اور موقع کے مناسبت سے ہوتی ہے عرض کر دی جاتی ہے. تقریباً 17 باتیں ایسی ہیں جو سن 4 ہجری کے ساتھ بڑے اہم مقامات رکھتی ہیں اور حیثیت رکھتی ہے تاریخ اسلام اور فرزندان توحید کے لیے. بے شمار درخشاں واقعات اور ایمان افروز باتیں جس سے وہ استقامت پر مستقیم ہو سکتے ہیں، اور اس پرفتنہ دور کے اندر شیطان کی وسوسائش اور خناس کی وسوسائش سے اپنے دلوں کو پاک کر کے، کیونکہ قرآن کہتا ہے من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، کہ جنات کے اندر بھی خناس ہوتے ہیں اور انسانوں میں بھی خناس ہوتے ہیں. فرمایا ان کا کام کیا ہوتا ہے، قرآن کہتا ہے الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ مستقیم مضبوط لوگوں کے دلوں کے اندر وسوسے پیدا کرتے ہیں، اور اس وسوسوں کی بنا پر ان کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے اور صراط مستقیم سے برگشتہ ہو جاتے ہیں. تو یہ وہ نقوش اور یہ واقعات ہیں جو اس خناس کے وسوسے کی کوئی تاثیر کو باقی نہیں رکھتا بلکہ قلب کی اس عمارت کو مزید مضبوط کرتا چلا جاتا ہے. تو سن 4 ہجری کے اندر تقریباً 17 واقعات، 3 ہجری میں ہم نے 4 واقعات کے سامنے بنے، یہ ایسے ہیں کہ جو اہم سیرت کے ساتھ وابستہ ہیں. میں جلدی جلدی اس کی ترتیب بتاتا ہوں، پھر اس میں سے دو عنوان پر مختصر کی بحث کرتے ہیں. چوتھی ہجری کے اندر جنگ احد ہو چکی ہے، جنگ بدر ہو چکی ہے، اس کے بعد ایک لڑائی ہوئی جس میں حضرت ابو سلمہ جو تھے وہ آگے بڑھے ہیں، اس کو سرایہ ابی سلمہ ابن القطن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اسی کے بعد عبداللہ بن انیس کا ایک اور مارکا جن کو سرکار نے بھیجا تھا، یہ جنگ لڑی گئی. اسی کے ساتھ تاریخ اسلام پر اور بالخصوص محبان مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر جو کفار مشرکین اور یہود و نصارہ کے بے شمار ظلم رہے ہیں، اس میں سے خطرناک ظلم بئر معونہ کا واقعہ وہ بھی 4 ہجری کے اندر ہوا، رجیع کا واقعہ بھی 4 ہجری کے اندر ہوا، اس کی تفصیل آگے آ جائے گی. ایک اور جنگ لڑی گئی جس کا نام سریہ عمر بن امیہ کے نام سے یاد کیا گیا، غزوہ بنی مدیرس میں ہوئی ہے. ساتویں عنوان کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں ایک سانحہ یہ ہے کہ اس میں مسلمانوں کی شفیق ماں ام المومنین سیدہ زینب بنت خزیمہ کا انتقال ہوا ہے. اور آٹھویں بات اس میں یہ ہے کہ ایک اور غزوہ جس میں سرکار خود شامل ہوئے ہیں اور تشریف لے گئے ہیں، اس کو ذات الرقاب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. صلاۃ الخوف اسی ہجری کے اندر گویا کہ مسلمانوں کے سپرد کی گئی. عبداللہ بن عثمان کا انتقال اس میں ہوا، امام عالی مقام سیدنا امام حسین کی ولادت 4 ہجری میں ہوئی. اسی طرح زید بن ثابت کا سریانی زبان کتنا، یہ بھی ایک بہت اہم واقعہ ہے جو اسی 4 ہجری کے اندر یہ واقعہ روح پذیر ہوا. غزوہ بدر صغرا ایک اور جنگ لڑی گئی جس میں سرکار تشریف لے گئے، اس کو بدر صغرا کہا گیا، وہ بھی 4 ہجری کے اندر ہوئی ہے. حضرت ام سلمہ مسلمانوں کی شفیق ماں ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی عقد سعید میں آئیں، وہ بھی 4 ہجری ہی کا واقعہ ہے. دو یہودیوں کو رجم کیا گیا، یہ بھی 4 ہجری کا واقعہ ہے. مولا کائنات فاتح خیبر اسد اللہ الغالب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کریمہ حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال شریف 4 ہجری کو ہوا. اور سب سے بڑی بات اس میں کہ شراب کی حرمت کے مکمل احکام 4 ہجری میں نافذ ہو گئے. یہ 17 عنوان تھے جس کی تفصیل میں نے آپ کے سامنے بیان کی. اس میں سے دو ہی واقعہ ہم اٹھاتے ہیں اور آگے کو انشاءاللہ وقت کی مناسبت کے تحت، کیونکہ سارے عنوان ایسے ہیں جس میں بے شمار راز پوشیدہ ہیں اور اس میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بے شمار کرامتیں وجاہتیں ہیں جس کے لیے آپ کا دل بھی بے چین ہے اور مسلمان اس کو سننے کے لیے بےتاب ہوتا ہے، اس کو دخل دیں گے. لیکن ہم اس میں سے ایک عنوان کی طرف چلتے ہیں، بئر معونہ کا واقعہ. یہ کیا ہے, اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ تو علماء نے لکھا کہ غزوہ احد کے چار ماہ بعد سفر کے مہینے میں ابو برہ نامی ایک شخص مدینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے سرکار علیہ السلام نے اسے اسلام کی دعوت دی. اس نے نہ تو یہ دعوت قبول کی اور نہ اس پر کوئی ناراضگی کا اظہار کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سننے کے بعد اس نے عرض کی کہ اگر آپ, کیونکہ یہ نجدی خان نجد کا رہنے والا تھا, سرکار نے اس کے سامنے دعوت دی کہ اسلام لاؤ, اس نے انکار بھی نہیں کیا, نہ کوئی غصہ ہوا نہ کلمہ پڑھا. اس نے کہا ایک بات یہ ہے, میرا آقا نے فرمایا کیا کہ اگر اپنے کچھ صحابہ جو قرآن پڑھنا جانتے ہیں اور جل قدر صحابہ ہیں, جو قرآن کے بہترین حافظ ہیں اور دین کے, جس کو آپ اپنا نائب کہیں اور کہیں پر بھیجیں, تو اس سے یہ ہو کہ وہ توحید اور رسالت کے مسائل اور اعتقادی مسائل کے اندر گویا کہ آپ کی مکمل نیابت کرے, مناظرے کی بات ہو یا مباحثے کی بات ہو, تمام معاملات وہ کریں. تو آپ ایسا کریں کہ پہلے ہمارے علاقے میں چند صحابہ کو بھیجیں کہ وہ آئیں ہمارے لوگوں کو تبلیغ کریں, ہمارے حکمرانوں کو, عمراء کو, ان کو متاثر کریں, پھر سارے مسلمان ہو جائیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ تم رہنے والے کہاں کی ہو؟ کہا نجد کی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائے انی اخشى علیہم اہل النجد, مجھے نجدیوں سے بہت ڈر لگتا ہے. تو کہا نے فرمایا میں اپنی امت سے نجدیوں کے لیے, سرکار کے الفاظ ہیں, حدیث پاک کے الفاظ ہیں, انی اخشى علیہم اہل النجد, کہ میرے صحابہ میں تم سے اس بات سے ڈرتا ہوں کہ نجدی تمہیں بہت بڑا نقصان پہنچائیں گے. اور یہ نجد کا ہے اور یہ اس بات پر کہتا ہے کہ جناب نجد میں چند صحابہ کو بھیج دیا جائے. یہ بہت غور تحمل سے اس واقعے کو سماعت فرمائیے, اس میں بے شمار نصیحتیں بھی ہیں اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو دکھ پہنچا ہے اس پر, جو اللہ نے ان پر عذاب نافذ کیا, اس کی تفصیل بھی ہے. اب حجت قائم کرنی تھی کہ کل قیامت کو یہ نہ کہے کہ مولا ہم تو کلمہ پڑھ لیتے لیکن تیرے محبوب نے ہمارا ساتھی نہیں دیا. سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے, اپنے علم کو تو میرے آقا نے ظاہر کر دیا, اپنے علم کو میرے آقا نے ظاہر کر دیا. یہ نہیں کہ سرکار کو علم نہیں تھا, علم تھا. جس طرح کے واقعی یہاں سے عرض کر دوں, صحیح بخاری میں بھی ہے, دیگر اور کتابوں کے اندر بھی ہے کہ جب منافقین مسجد کے اندر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف باتیں کیا کرتے تھے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب غیب کی خبریں دیا کرتے اور مستقبل مسلمانوں کی فتوحات کی باتیں کیا کرتے, سراقہ کو جس طرح سرکار نے فرمایا تھا کیف بکا یا سراقہ اذا صبر ربی سواری کسرا, سراقہ وہ وقت یاد رکھنا کہ اس وقت کی سب سے بڑی سپر پاور کسرا بن حرمز کے کنگن تیرے ہاتھوں کے اندر آئیں گے. تو وہ متعجب ہوئے لیکن وہ ان کے ایمان لانے کا باعث بن گیا اور سرکار کی بارگاہ میں بڑا بلند مقام ملا. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو جنہوں نے محمد رسول اللہ کی نظر سے دیکھا, ان کے نزدیک سرکار کی ذات محمد رسول اللہ ہے, تو آپ کی شان کو بھی انہوں نے قبول کیا, شان کے منکر نہیں ہوئے. لیکن آپ کی مسجد کے اندر بہت سے لوگ ایسے تھے کہ جو آپ کا کلمہ پڑھتے تھے لیکن شان کو نہیں مانتے تھے, آپ کی صفتوں کو نہیں مانتے تھے, آپ کے مقام کو نہیں مانتے تھے. وہ صفوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب غیب کی خبریں دیتے تو کیونکہ وہ ایک یہاں بیٹھتا, دو وہاں بیٹھتے, تین وہاں بیٹھتے, گھیر کے بیٹھتے کہ لوگوں کے تاثرات کیا ہیں. تو جو سرکار غیبی بشارتیں دینا شروع کرتے, جس طرح کہ علامہ علاء الدین شافعی خازن علیہ رحمۃ الرضوان اللہ کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے, تفسیر خازن کا نام آپ اکثر سنتے ہیں ہماری تقریروں میں علماء سے, یہ بڑی مضبوط تفسیر ہے قرآن کی. انہوں نے خود لکھا کہ سرکار نے ایک دفعہ ممبر پر ارشاد فرمایا کہ مجھ پر میری امت پیش کی گئی. کہیے سبحان اللہ, کتنا بڑا مقام ہے امت محمدیہ علیہ الصلوۃ والسلام. سرکار فرماتے ہیں مجھ پر میری امت پیش کی گئی. زرقانی کے اندر تو علامہ عبد الباقی زرقانی نے یہاں تک لکھا, سرکار نے فرمایا ایک صحابی کا نام لیا کہ وہ فلاں صحابی کے گھر کے قریب میں کھڑا تھا, جبریل اس چھت پر میری امت کی تصویریں لے کر آئے اور میری امت میں جو میرا کلمہ پڑے گا اس کی تصویریں مجھے دکھائی. یہ زرقانی کے اندر گویا کہ شارح بخاری علامہ قسطلانی نے معاہد میں اس کو نقل کیا, علامہ عبد الباقی نے زرقانی کی تشریح کی, اس کی ثقافت کو بیان کیا, اور یہ دونوں اجلہ علماء کے اندر شمار ہے جن کی تحریری سند کی حیثیت رکھتی ہے. علامہ خواجہ نے لکھا کہ سرکار نے تو یہ فرمایا کہ حضرت آدم پر جس طرح ان کی قوم کو پیش کیا گیا تھا, اس طرح مجھ پر میری امت کو پیش کیا گیا. قیامت تک جو مجھ پر ایمان لائے گا مجھے بتا دیا گیا, اور جو میرا انکار کرے گا مجھے بتا دیا. ابھی منافقین جو بیٹھے تھے اس نے پیچھے سے دیکھ کر آگے سے کہا, آنکھوں سے اشارہ کر کے, کیا باتیں ہو رہی ہیں, کیا سلسلہ چل رہا ہے. روایت میں آتا ہے سیدنا عبداللہ نے اس بات کو دیکھ, سیدنا بلال نے دیکھ لی, کیونکہ صحابہ ایسی گستاخی نہیں کرتے, ایسی جرت ان کے اندر تھی نہیں کہ اس طرح کا معاملہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں کریں. یہ سب نمازی غازی بیٹھے, گاڑیاں لمبی لمبی سفید گاڑیاں, پہلی صفوں میں بیٹھے, ایک دوسرے کو اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. کہتے ہیں کہ قیامت تک جو لوگ پیدا ہوں گے ہمیں پتا ہے, اگر ان کو پتا ہے تو ہمیں کیوں نہیں جانتے. اب جب حضرت بلال نے ان کو دیکھا تو بعد میں ان کو پکڑ کر کہا یہ تم کیا توہین کلمات کہہ رہے تھے، یہ آنکھوں سے کیا اشارہ کر رہے تھے؟ تمہاری ضرورت کیسی مجھے سرکار تقریب فرما رہے تھے، تم آنکھوں سے بہوں سے اشارہ کر رہے ہو؟ وہ گئے اور فاروق کاظم سے کہا کہ فاروق بات یہ کہ میں نے مسجد کے اندر چند لوگوں کو دیکھا تو ان کی حرکتیں ایسی ہیں۔ فاروق اعظم مجھے پتا چلا، فاروق اعظم کب اس بات کو برداشت کر سکتے، آپ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہ حضور ہماری صفوں کے اندر کچھ مناسب ہے، آپ حکم دیجئے کہ ان کو نکال دیا جائے، آپ جانتے ہیں نا؟ سرکار نے فرمایا جانتا تو میں ہوں، رب کا حکم نہیں آیا، کیونکہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نائب ہیں۔ اس کے لیے میں آپ سے کہتا ہوں، اکثر کہتا ہوں، اور آج اس تقریر کو غور سے سنیں، اس اعلان کو سنیں، آج تو مارکیٹ بند ہوگا، کل آپ تمام حضرات میرے امام کی کتاب الامن والعلا اس کو خرید کے گھر میں رکھیں، اس کا مطالعہ کریں۔ اگر یہ مشکل لگے تو حضور قبلہ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت الرضوان کی مسودہ رسائل، رسائل نعیمیہ، اس میں چند رسائل ہیں جس میں یہ تمام باتیں موجود ہیں، جس کو آپ سن کر تو کانوں سے ضائع ہو جاتی ہے لیکن اس کو پڑھ کر رکھیں، رسائل نعیمیہ آسان اردو میں ہے اور یہ چار رسائل اس کے اندر موجود ہیں۔ انشاءاللہ بجے دیے کے اندر بھی حضور کی محبت کی شمع فروزہ ہو جائے گی۔ یہ ایسے اس شاخ کا قلم ہے اور ایسے بزرگوں کی تحریر ہے کہ خشک دریا بھی اس سرکار کے نام سے بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ تحریر اپنے گھروں میں رکھیں، پڑھیں، گھر میں رکھیں، خیر ہی خیر ہوگا، پڑھیں گے اللہ دونوں جہان کی سعادت نصیب فرمائے۔ ایک کتاب الامن والعلا، اس کو یاد رکھیں، الامن والعلا، بعد میں اسے لکھوا بھی نہیں دے گا۔ اگر یہ فاضل بریلوی کی تحریر ہے اور عالمانہ تحریر ہے، جسے میرے امام الکلام کلام الامام کہا جاتا ہے، جیسا امام ہے ویسا اس کا کلام ہوتا ہے، وہ بہت سے لوگوں کے سر کے اوپر سے چلا جاتا ہے، تو اس کو آسان کیا ہے ہمارے بزرگ اسلاف میں سے حضرت حضور قبلہ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت رضوان نے رسائل نعیمیہ کے نام سے، اس کو خریدے، بہت آسان اردو ہے۔ ایک بچہ جو کہانی پڑھنے کا شوقین ہے اس کے ہاتھ میں دیوبند سرکار کی فضائل پڑھے، سیرت پڑھے، مقام پڑھے اور بچپن سے اتنا متسلیم ہو جائے کہ جس پر آج آپ کے دل آپ کے والدین کی کوشش کی بنا پر سرکار کے دین پر قائم ہے تو آپ کے اولاد کے دل بھی اسی طرح قائم ہے۔ آمین۔ تو اب آپ دیکھیں کہ فاروق اعظم نے کہ حضور آپ کو پتا تو ہے، سرکار فرما پتا ہے لیکن میری زبان کو رب نے خاموش کیا۔ اس لیے علماء نے کہا کہ قیامت کب آئے گی سرکار کو پتا؟ علامہ سید محمود عالم روح المانی میں لکھتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، علامہ عینی نے عمدۃ القاری میں لکھا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو رب کا محبوب ہو رب اسے روح کا علم نہ دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، علامہ سید محمود عالم نے لکھا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو رب کا محبوب ہو اور کائنات کے خلیفہ اعظم ہو، رب کا نائب مطلق ہو، اسے نہیں پتا کہ کائنات، ارے ایک کارخانے کا ذمہ دار کسی کو بنایا جاتا ہے تو وہ کارخانے کے نشیب و فراز سے جانتا ہے، اس کارخانے قدرت کے لیے میرے آقا کو رب کریم نے نائب مطلق بنایا، وہ کارخانے قدرت کی فساد اور صلاح پر نہ جانتا ہو تو کیسا نائب ہوگا؟ رب کریم نے جس کو نائب بنایا اسے اپنے کارخانے قدرت کی تمام معاملات کارکنان قضا و قدر کے اعلیٰ مرتبے پر آپ کو فائز فرمایا۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق علامہ سید محمود آلوسی نے لکھا کہ سرکار کو یہ علم ہے کہ قیامت کس سن آئے گی اور کب آئے گی، لیکن رب نے آپ کی زبان کو بند رکھا، فرمایا محبوب یہ راز صرف تجھے بتانا تھا، اس لیے کہ تو کارخانہ قدرت کا سردار ہے، تجھے بتانا ہونا چاہیے کہ کائنات میں کیا کیا ہونا ہے، لیکن لوگوں کے دل اتنے مضبوط نہیں کہ اس راز کو برداشت کر سکے، تو صرف کہ علم نشرح لک صدرک، اس راز کے لیے ہم نے تیرے سینے کو خود کشادہ کر دیا ہے۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ میرے آقا کے علم پر جو خوش ہوتا ہے اسی کے دل میں اللہ ایمان کو نافذ کرتا ہے۔ اب دیکھیے آپ، سیدنا فاروق اعظم آئے، اس واقعے سے تفصیل کے لیے عرض کروں تاکہ یہ واقعہ، اہم واقعہ آپ کے ذہنوں میں پیوست ہو جائے۔ فاروق اعظم نے کہا کہ حضور کا رب نے ابھی اجازت نہیں دی۔ فاروق اعظم گھر گئے، دروازہ بند کر دیا، چار دن تک روتے رہے ہم، چار دن تک نماز پڑھتے ہیں، روتے ہیں، دعا کرتے ہیں، یا اللہ میرے محبوب کو اجازت دے دے، یا اللہ میرے محبوب کو اجازت دے دے۔ سرکار فرماتے ہیں میری امت کا اگر کوئی محدث ہے وہ عمر ہے۔ فاروق اعظم کے یوم میں ہمیں بتا دیا کہ فاروق اعظم کو کیسے پتا چل جاتا تھا کہ ابھی وہی ایسے آنے والی ہے، یہ سرکار کی صحبت کا اثر تھا کہ جو فاروق اعظم کے دل پر یہ بات تھی۔ سرکار فرماتے ہیں میرا عمر وہ ہے، ملائے اعلیٰ کے فرشتے اس کو اشارہ کرتے ہیں کہ اب یہ ہونے والا ہے اور وہ جان جاتا ہے۔ اور دوسری بات شاہ ولی اللہ نے یہ لکھی ہے کہ سرکار سے محبت اتنی ہے کہ سرکار کے چہرے کے تیور کو دیکھ کر جان جاتے ہیں فاروق اعظم کہ اب یہ ہونے والا ہے۔ جس کی مثال شاہ ولی اللہ صاحب نے یہ دی کہ اگر وزیر بادشاہ کی خدمت میں جائے، اپنے خادم کو دور دروازے پر کھڑا رکھے اور بادشاہ سے معاملے پر بات کرے، بادشاہ اس سے بات کر رہا ہو، وزیر ہاتھ ہلا کر بات کر رہا ہو، جو بات کرنے کا اندازہ ہوتا ہے کہ بندہ جب بات کرتا ہے اس کی آنکھوں کے تیور بدلتے ہیں، پیشانی پر بل آ جاتا ہے، ہاتھوں کو اٹھاتا ہے،
وہ خادم جو دروازے پر کھڑا ہے وہ اس وزیر کا بڑا عاشق ہے, وہ دور سے دیکھ لیتا ہے ہاں یہی بات ہو رہی ہے, وہ سن نہیں رہا کہ کیا ہو رہا ہے, لیکن وزیر کے ہاتھوں کے اشارے سے سمجھ رہا ہے کہ یہی بات بادشاہ کی ہو رہی ہوگی اور یہی چیز بتائی جا رہی ہوگی. تو اسی طرح فاروق اعظم کو کس طرح پتا چل جاتا تھا کہ ابھی یہ وہی اترنے والی ہے, لوگ کہتے آپ کو کیسے پتا تھا, دیکھ لینا اور وہی جبریل لے کر آ جاتے تھے. فرمایا صحبت مصطفیٰ نے ایسا سر کیا تھا کہ میرے آقا کو خلوت میں جھانک کر دیکھتے تھے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک چہرے کو دیکھ کر جان جاتے تھے کہ بادشاہ سے بات ہو رہی ہے, یہی ہونے والا ہے. آپ مثال اس خادم کی جو دربار پر کھڑا ہوا ہے, میرے آقا کی مثال اس وزیر کی جو بادشاہ کی خطاب کر رہا ہے اور اپنے کیبر کے ذریعے باتیں ہو رہی ہے اور فاروق اعظم سرکار کی محبت میں اس میں اٹے ہوئے ہیں اور اتنے فنا فی الرسول ہے کہ سرکار کے ہاتھوں کی اشارے سے سمجھ رہے ہیں اور آنکھیں بند ہیں لیکن پیشانی مبارکہ پر جو اشارے چل رہے ہیں, فاروق کو عبارت پڑھ لیتے ہیں کہ ہاں 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 اب یہ ہونے والا ہے. آ کر لوگوں سے کہتے ہیں صحابہ سے کہ دیکھو اب یہ ہوگا, اب یہ آیت نازل ہوگی. صحابہ حیران ہو جاتے ہیں کیسے ہوتا ہے. شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں اس کی مثال اس خادم کی ہے جو وزیر کے تیور کو دیکھ کر بادشاہ کے انداز کو سمجھ لیتا ہے. تو فاروق اعظم چار دن تک گھر میں رہے, وہ روتے رہے دعا کرتے رہے کہ مولا میرے محبوب کو اجازت دی, میرے محبوب کو اجازت دی. حضرت عبداللہ آپ کے صاحبزادے کہتے ہیں کہ میری ماں جب کھانا بنا کر فاروق اعظم کی خدمت میں پیش کرتی تو ہٹا دیتا, نہیں کھاؤں. یعنی اتنے جلال میں چوتھے دن دروازوں پر دستک ہوئی. حضرت بلال آئے, کا مبارک ہو, کا کس چیز کی مبارکباد, کرنا نے اجازت دے دی. اب چوتھا پارا بھائی, ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب وما کان اللہ لیبلیکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء. اللہ نے فرما دیا محبوب عمر کی صدا مقبول ہو گئی ہے اور ہم نے تجھے اجازت دے دی کہ مسلمانوں کو ان کے حال پر نہیں چھوڑے گا جب تک خبیث اور طیب ان کی جماعت سے الگ نہ کر دے, اور کیوں نہ ہو کہ اللہ اپنے رازوں پر کسی کو مطلع نہیں کرتا لیکن اس رسول کو چن لیتا ہے, یہ غیب کے راز کسی نے جان لیا. اس کی تفسیر میں مفسرین اس واقعے کو بھی شامل کیا, کنز العلماء علامہ ہندی نے اس واقعے کو شامل کیا. اب آپ دیکھیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے فرمایا, اب وہ حدیث جو بخاری کے اندر ہے, سرکار نے ایک ایک منافق کو اٹھا کر بگایا. علماء نے کہا کہ جناب ایک بوڑھا تھا پہلی صف میں بیٹھتا تھا, داڑھی اس کی بڑی سفید تھی, وہ سمجھتا کہ داڑھی سفید اسلام ہے. صحابہ نے سمجھا سرکار کی تعلیم اسلام ہے, پھر داڑھی ہے, وہ کامیاب ہو گئے. اب وہ داڑھی بالکل لمبی کرتا رہا, سرکار نے فرمایا اس بوڑھے کو اٹھاؤ اور اس کو بگا دو, تو خروج ہائنہ کا منافق نکل گیا. اب وہ اٹھتا نہیں تھا, اس کو پکڑ کے کھینچتے تو وہ اٹھتا نہیں تھا. کہا میں مسلمان ہوں. ارے تو کیسا مسلمان, نبی تجھے مسلمان نہیں سمجھ رہا, تو کہتا میں مسلمان ہوں. نبی تجھے مسلمان نہیں سمجھ رہا, تو کہتا میں مسلمان ہوں. کھینچو اس کو, بوڑھا ہنستا ہی نہیں تھا, لمبی داڑھی تھی. میں نمازی ہوں. ارے تیری نماز کس کام کی جب نبی تیری نماز کو قبول نہ کرے. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض شروع ہیں, اصل اصول بندگی استاد ور کی جو میرے آقا نے فرمایا, امام نے فرمایا. اب میرے آقا نے فرمایا مولا علی سے کیا نہیں یہ اٹھتا نہیں, اس کو ذرا اٹھا کے پھینکو باہر. حضرت علی کہتے ہیں میں نے کمر بند میں ہاتھ ڈالا اور گردن سے پکڑ کر اس بوڑھے کو باہر پھینک دیا. یہاں سے بات کیا پتا چلی, پتا یہ چلی کہ رب کریم اپنے محبوب کو ان رازوں سے واقف کرتا ہے لیکن حکمت کی بنا پر سرکار کی زبان کو موقوف رکھا جاتا ہے. تو یہاں پر بھی یہی تھا, سرکار کو علم تھا کہ یہ نجدی ہے اور اس لیے میرے آقا نے دبی الفاظ یہ کہہ دیا کہ نہیں اخشا ارے اہل نجدے, میں نجدیوں سے ڈرتا ہوں کہ وہ میری امت پر بڑے گویا کہ ظلم و ستم ڈھائیں گے. لیکن جب اتمام حجت کے لیے, جس طرح حسین کو پتا تھا نانا کی علیہ السلام, آپ کو پتا تھا کہ سرکار کی وصیتیں ہیں اور یزید یہ کام کرے گا, لیکن حجت کے لیے تاریخ رقم کرنے کے لیے آپ کربلا تشریف لے گئے. آپ کو پتا تھا میری شہادت ہوگی, مولا علی کی اشارت تمام چیزیں تھیں لیکن اتمام حجت کے لیے. اسی طرح سرکار نے اتمام حجت کے لیے ان کے ساتھ اپنی 70 حافظ صاحب جن کو سینوں میں قرآن محفوظ تھا, امام بخاری نے 70 کا قول نقل کیا ہے اور ابن قیم وغیرہ نے اسی کو ترجیح جائز رکھا. ابن تیمیہ نے اپنی فتاوی میں یہ کہا کہ جناب یہ اس کے سارے الہندیہ السواری کے اندر بھی گویا کہ یہ بات موجود ہے خاتم الرسول کے متعلق کہ 70 صحابہ تھے جن کے دلوں میں قرآن محفوظ تھا, وہ حافظ قرآن کو ان کو روانہ کیا. ان کے ناموں کو علماء نے بیان کیا جن کا نام سنیے, آگے ان کی مقام بھی آپ کے سامنے آئے گا. حارث بن سما کہی رضی اللہ عنہ, حرام بن ملحان, اور وہ صدیق اکبر کے غلام. جب سراقہ کو سرکار نے کاغذ دیا تھا نا چمڑے پر لکھ کر, تو اس وقت تین شخص تھے, ایک صدیق اکبر, ایک سرکار اور صدیق اکبر کا غلام عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ وہ غلام ہیں صدیق اکبر کے جنہوں نے اپنے کانوں سے وہ الفاظ سنے تھے کہ سرکار نے دیتے وقت
کیونکہ سرکار نے لکھنے کے لیے حکم دیا صدیق کو کہ آپ لکھو کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نجات دی امن دی. وہ رخا لا کر سرکار کے ہاتھ میں دینے والے عامر بن فہیرہ, اور سرکار نے جب یہ رخا دیا حضرت سراقہ کے ہاتھ میں اور ان کی کلائی